وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ ترکی کے صدر کی پاکستان آمد اور ترکی کے تعاون سے قائم پاکستان میں اسکولوں کے اساتذہ کی ملک بدری کے حکم سے شروع کریں گے. آگے چل کر ہم پاک بھارت سرحد پر پاکستانی فوجی گشت, یو ایس ایڈ کی امداد سے فاٹا میں سڑکوں کی تعمیر, اور آخر میں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی پر بات کریں گے. اور ترکی کے صدر کی آمد پر ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان کے ترکی میں سابق سفیر مشتاق مہر جو اسلام آباد میں ہیں, اور ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر فرقان حمید جو انکرا میں ہیں, ٹی آر ٹی کے لیے کام کرتے ہیں اور وہاں انکرا میں پڑھاتے بھی ہیں. آپ لوگوں کو سب سے پہلے ترکی کے صدر کی آمد کے حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں, کیونکہ اس کے سلسلے میں ایک تنازع بھی کھڑا ہوا ہے اور اس پر ہم بات کریں گے. یہ رپورٹ تیار کی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان میں موجود پاک ترک سکولوں اور کالجوں میں کام کرنے والے ترک عملے کو 3 دن میں پاکستان چھوڑنے کے فیصلے پر سکول انتظامیہ کی طرف سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. پاکستانی حکومت کی طرف سے تعلیمی ادارے کے ترک عملے کو ملک چھوڑنے کے بارے میں یہ فیصلہ ایسے وقت سامنے آیا جب بدھ کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے. پاک ترک سکول کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین عالمگیر خان نے ایک بیان میں کہا کہ سکول انتظامیہ کو حکومت کے اس اچانک فیصلے پر گہری تشویش ہے. بیان کے مطابق ترک اساتذہ, انتظامیہ کے عہدیدار اور ان کے اہل خانہ کی تعداد لگ بھگ 450 افراد پر مشتمل ہے, جس میں اسکول جانے کی عمر کے بچوں کے علاوہ نوزائیدہ بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. ان تمام افراد کو 20 نومبر تک پاکستان چھوڑنے کا کہا گیا ہے. بیان میں اسکول انتظامیہ کی طرف سے طالب علموں اور ان کے والدین کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پاکستان بھر میں پاک ترک اسکولوں اور کالجوں کی تمام شاخوں میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہے گا. بدھ کو اسکول انتظامیہ کی طرف سے حکومت کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے, جس میں استدعا کی گئی کہ ترک عملے کو جاری تعلیمی سال کے اختتام یعنی مارچ 2017 تک پاکستان میں رہنے کی اجازت دی جائے. حکومت کے اس فیصلے پر بعض افراد نے اپنی تشویش کا اظہار کچھ یوں کیا.
ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پاک ترکی تعلقات اپنی جگہ پر, یقیناً ہمارا برادر ملک ہے, دوست ہے, لیکن اس طریقے سے اس سیٹ اپ کو جو ایک بنا بنایا سیٹ اپ ہے, اس طرح اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا. اب جو یہاں پر جو بچے ہیں جو وہ ٹیچر سے ہیبیچول ہو چکے ہیں اور ان کے عادی ہیں اور ان کا میتھڈ آف ٹیچنگ جو تھا, تو ظاہر ہے وہ ڈسٹرب ہوگی پھر ہماری نوجوان نسل.
میرے خیال میں, اب مجھے پولیٹیکل اتنا تو نہیں پتا, لیکن میرے خیال میں کافی مطلب ایز اے اسکول میں تو کافی اس وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے, کیونکہ مطلب ہم لوگ ہی کافی دکھی ہو رہے ہیں. ہماری میتھس کی ٹیچر ٹرکش تھیں, ہمیں پڑھاتی تھیں, آبویسلی انسان اٹیچ ہو جاتے ہیں اپنی ٹیچرس سے, پھر وہ جا رہی ہیں اور وہ بھی اس طرح جا رہی ہیں. اسکول میں کنڈیشنز تو تھوڑی دکھی دکھی ہوئی ہوئی ہیں.
یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے, کیونکہ اب میری بیٹی میٹرک میں ہے. اس وقت نہ ہم بچی کو ہٹا سکتے ہیں اسکول سے, اور ٹیچرس کا چینج ہونا یا کسی قسم کا بھی جو ایک مینٹل پریشر ہے بچوں پہ, وہ اچھا نہیں ہے اس اسٹیج پہ کہ وہ میٹرک کا ان کا بورڈ کا ایگزام ہونے والا ہے.
پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے منگل کو اسلام آباد میں ایک تقریب میں شرکت کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں حکومت کا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ اسکول معمول کے مطابق چلتے رہیں گے.
دیکھیں, اسکولوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ اسکول جو ہے ان کا متبادل نظام کر دیا گیا ہے, بورڈ میں بھی تبدیلیاں آ گئی ہیں, لیکن جو ترک حکومت جس چیز کی انتظام کر رہی تھی, اگر وہ اس سے خوش نہیں ہے تو وہ متبادل لوگ بھیج دیں گے, لیکن اس لیے کوئی, لیکن اسکولوں کی اور بچوں کی تعلیم میں کوئی خلل نہیں آئے گا.
ترکی کی حکومت کا موقف ہے کہ ترک مبلغ فتح اللہ گولن کی تنظیم کے زیر اثر دنیا بھر میں تعلیمی ادارے قائم ہیں, اور پاکستان میں قائم پاک ترک اسکول بھی اسی کا حصہ ہیں. ترکی کی حکومت کا یہ بھی الزام رہا ہے کہ جولائی میں رجب طیب اردوان کی حکومت کے خلاف ناکام بغاوت کی کوشش میں فتح اللہ گولن بھی شامل تھے. تاہم ترک مبلغ فتح اللہ گولن ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ ان کا ایسی کسی کوشش سے کوئی سروکار نہیں ہے. پاک ترک سکول انتظامیہ کی طرف سے یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ اس تعلیمی ادارے کا تعلق فتح اللہ گولن سے جوڑنا باعث تشویش ہے, اور ان تعلیمی اداروں کا کسی سیاسی یا مذہبی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاک ترک نامی سکولوں اور کالجوں میں لگ بھگ 11,000 پاکستانی طالب علم زیر تعلیم ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور ہم چلتے ہیں انکرا جہاں سے ڈاکٹر فرقان حمید نے ہمیں جوائن کیا ہے, وہ پڑھاتے بھی ہیں. ڈاکٹر فرقان, آپ ہمیں بتائیں, فتح اللہ گولن کی بہت ساری اسکولز ہیں دنیا بھر میں ہیں, پاکستان میں یہ جو اسکولز ہیں اس کے جو ترکش اساتذہ ہیں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے, آپ ذاتی طور پہ کیا دیکھتے ہیں کہ گولن کا جو فلسفہ ہے اس نے پاکستان میں جو ترکی کے اسکول ہیں اس کو کتنا متاثر کیا ہے؟
ہاں جی, ایکچولی دیکھا جائے تو رجب طیب ایردوان اور فیت اللہ گولن پرانے ساتھی تھے, پرانے قریبی رفیق تھے, اور دونوں کا آپس کا بہت گہرا تعلقات تھے. یہ 15 جولائی کا جو ناکام بغاوت کی جو کوشش ہوئی ہے اس کے بعد ان کے تعلقات جو بگڑنا شروع ہو گئے ہیں, بلکہ اس سے ایک سال پہلے تقریباً حالات بتا رہے تھے کہ ان کے تعلقات بہتر نہیں ہیں, لیکن دیکھا جائے تو دونوں تقریباً ایک ہی تھاٹ رکھتے ہیں, ایک ہی طرح کے خیالات کے مالک رہے ہیں. صرف فرق یہ آیا کہ فیت اللہ گولن جو ہے وہ حکومت کے معاملات میں دخل اندازی انہوں نے شروع کر دی تھی, اس وجہ سے جو ہے وہ حکومت کو اپنے اقتدار اپنے ہاتھوں میں اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتے تھے, اور اسی وجہ سے جو ہے دونوں کے تعلقات جو وہ خراب ہونا شروع ہو گئے. پھر ناکام بغاوت نے تعلقات کو آخری جسے کہتے ہیں کہ کیل ٹھونک دی, اور اس کے بعد جو تعلقات خراب ہوئے. پاکستان میں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا تھا, پاکستان سکول جو تھا فیت اللہ گولن کے تحت چل رہے تھے, لیکن بات یہ تھی کہ فیت اللہ گولن کو لو پاکستان میں تقریباً جو پاک ترکش سکول کے طور پر دیکھا جاتا ہے, فیت اللہ گولن کے سکول یا تھاٹ کے خیال سے نہیں دیکھا جاتا, وہاں جو تعلیم و تربیت دی جا رہی تھی وہ ایز اے ترکش سکولوں کے تحت, یعنی دیکھا جائے تو تقریباً تمام سکولوں میں یہی خیال کیا جاتا تھا کہ یہ سکول جو ہے ترکوں کے ٹرکش یونیورسٹی کے تحت, ترکی کی وزارت تعلیم کے تحت چل رہے ہیں. بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ فیت اللہ گولن کے تحت جو ہے فلسفہ ہے ان کے تحت چل رہا ہے, کیونکہ کوئی ایجوکیشن جو سسٹم تھا وہ تقریباً پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم سے ملتا جلتا اور ترکی کے ایجوکیشن سسٹم سے ملتا جلتا تھا. ہاں, بعد میں البتہ یہ ہوا کہ اس نے کمال اتاترک کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے وہ نیگیٹو رویہ جو ہے فیت اللہ گولن اختیار کرنا شروع کر دی, جس سے حالات جو ہے بگڑنا شروع ہو گئے, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں یہ سکول چلتے رہے. تاہم کہ پچھلے سال جب ہے ترکی کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر گئے, جب یہ ناکام بغاوت ہوئی تو انہوں نے پاکستان میں ان سکولوں کو بند کرنے کی اپیل کی تھی, اور شہباز شریف سے اس سلسلے میں نواز شریف سے اس سلسلے میں بات بھی کی تھی, اور دونوں رہنماؤں نے اس بات کو یقین دلایا تھا کہ ہم پاکستان میں جلد ہی ان سکولوں کو بند تو نہیں کریں گے, البتہ ان کی جو انتظامیہ ہے اس کو چینج کر دیں گے. ہوا بھی یہی ہے کہ اب جو ہے انتظامیہ چینج کی جا رہی ہے, اسکول میں میرے خیال میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, طلبا کی تعلیم پر کوئی اس کا فرق نہیں پڑے گا, کوئی اثر مرتب نہیں ہوگی, صرف یہی ہوگا جو ان کا بورڈ ہے وہ چینج ہو جائے گا. بورڈ جو ہے وہ این جی او کے تحت یقین کی وزارت تعلیم جو ہے وہ اس کے مارل جسے کہتے ہیں اس کے تحت جو ہے یہ اسکول جو ہے وہ چلائے جائیں گے. وزیر اعظم اور صدر ایردوان بھی اس سلسلے میں کہہ چکے ہیں پاکستان کو ہر طرح کے سلسلے میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں, ہم ہر طرح کا تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں.
جی, ہم چلتے ہیں ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر کی طرف, وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. مہر صاحب, آپ بتائیے, فتح اللہ گولن جو ہیں وہ اس وقت امریکہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے ترکی نے کہا ہے کہ ان کو بھیجا جائے واپس. آپ بتا سکتے ہیں, آپ ترکی میں سفیر رہے ہیں, کہ فتح اللہ گولن کے فلسفے سے ترکی کو کیا خطرہ محسوس ہوتا ہے؟
وہ ایک فنڈامنٹلسٹ رائٹسٹ ہیں جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں, اور وہ اب اینٹی سیکولر, اینٹی کمالسٹ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو پوائنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. میں نے ان کے اسلام آباد میں اسکول وزٹ کیے تھے, اور میں نے ان کے جو ڈائریکٹر تھے ان کے ساتھ ٹی وی ریڈیو پروگرام بھی کیے تھے. یہ پاکستان کے اندر وہ جو اسکول لے کر آئے ہیں اس کی میسو ایکسپینسو فنڈنگ ہوئی ہے ترکی سے, قطر سے, او آئی سی اور دوسرے ریسورسز سے. حالانکہ پاکستان کی جو ایجوکیشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس میں اس قسم کے فارن اسکولس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں بے تھا کمرشل اسکولس ہیں, گورنمنٹ اسکولس ہیں, لیکن ان کا ویو پوائنٹ یہ تھا گولن صاحب کا کہ ہم پے بیک کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آٹومن امپائر جب ٹوٹ رہی تھی تو ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں نے مدد کی, تو ہم ان فیلڈ میں جہاں پہ کوئی کمی رہ گئی ہے جیسے ایجوکیشن ہے تو وہاں پہ مدد کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ اسکول جو ہیں ان کا ایک اپنا کریکٹر ہے, اور ان کے ہاں ایک اسپیشلائز قسم کی ٹریننگ اور ایجوکیشن دی جا رہی ہے. اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے ترکی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, اور ہمیں پاکستان کو ترکی کے ساتھ یہ تعلقات مینٹین کرنے چاہیے کسی کاسٹ پہ بھی. دوسری جو چیزیں ہیں وہ سیکنڈری ہیں. آپ تو ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ پاکستان ایران ترکی یہ ایک بیلٹ بنتی ہے جس کی پروٹیکشن سیکیورٹی بڑی انٹر کنیکٹڈ ہے. تو اگر ٹرکش گورنمنٹ کو کوئی اپریہنشن ہے یا ٹرکش گورنمنٹ کو کوئی ابجیکشن ہے تو ہمیں انہیں اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. ڈفرینٹ آپشنز یہاں پہ آفر کیے گئے ہیں. ایک آپشن یہ کیا گیا تھا ٹرکش گورنمنٹ کو کہ آپ سارے ٹیچرز وڈرا کر لیں اور نئے ٹیچرز بھیج دیں, تو وہ اس سے ابھی تک ارینج نہیں کر سکے. دوسرا ہم نے کہا تھا کہ ہم ان اسکولوں کو نیشنلائز کرتے ہیں. ہم نے 1972-73 میں بہت سے مشنری کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ چرچ کے اسکول کالج یونیورسٹیز بھی نیشنلائز کیے تھے. ہم نے بہت سے پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بھی نیشنلائز کیے. تو ہمارے پاس ریسورسز ہیں کہ ہم ان کو ٹیک اوور کر لیں اور ہم پھر ان کو اپنی طرف کی ایجوکیشن دیں. بنیادی بات یہ کہ پاکستان میں چونکہ پاورٹی بہت ہے, غربت بہت ہے, تو یہ جو اسکولز آتے ہیں تو یہ کافی انسینٹیو پرووائڈ کرتے ہیں, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو ہر صورت میں ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ, کیونکہ میں ڈپلومیٹ ہوں تو میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کرتا ہوں, ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی گورنمنٹ ہے, چاہے وہ سیکولر ہے, چاہے وہ اتھیسٹ کی ہے, چاہے وہ اسلامسٹ کی ہے, ان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بالکل خراب نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں ہر وقت ٹرکش گورنمنٹ کی ضرورت رہتی ہے.
اچھا جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہم کچھ کالز لیتے ہیں اس موضوع پر. بہت مختصر اور باری باری بات کیجیے. میاں والی سے مرید خان. جی جناب کہیے.
السلام علیکم جناب, بہت خیر خیریت کر رہا ہوں. میں ترک صدر کو اور ان کی بیگم کو پاکستان پر خوش آمدید کہتا ہوں, لیکن ترکی جو ہے نا جو گولن کی وجہ سے اگر اسکول بند کرتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. باقی پی ٹی آئی نے مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے, یہ اچھی روایت نہیں ہے. پی ٹی آئی کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے چاہیے اور پاکستان کو یہ جو اسکول بچے پڑھ رہے ہیں غریب لوگ ہیں, اس پر وزیراعظم صاحب
کو بالکل جو ہے ان کو. اور ہمیں کال کیا ہے انعام اللہ نے لکھی مروت سے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میڈم, اس فیصلے سے عوام کے ذہنوں میں کچھ سوالات اٹھ گئے کہ اتنی تیزی سے کیوں فیصلہ کیا گیا, تعلیم کو سیاست سے کیوں جوڑا گیا, بچوں کا کیا جرم ہے اور پاکستان کی خود مختاری کہاں گئی. تھینک یو سو مچ.
ڈاکٹر فرقان, آپ بتائیے, آپ نے سرتاج عزیز کا بھی بیان سنا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو انتظامیہ ہیں اس وقت اسکولوں کی وہ تبدیل کی جائے گی, نئے لوگ بھیجے جائیں گے ترکی سے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ لوگ ہوں جو کہ اردوغان پسند کرتے ہوں, وہی آئیں گے پاکستان میں پڑھانے کے لیے, کیا دیکھتے ہیں آپ؟
ہاں جی ہاں, ہوگا تو یہ ترکی کی جو وزارت تعلیم ہے اسی کے تحت جو ہے وہ ایک انہوں نے ایک کمیشن بھی تشکیل دیا ہے اس سلسلے میں کہ پاکستانی اساتذہ جو کہ فیض اللہ گلن کے تحت کام کرتے ہیں ان کی جگہ ریپلیسمنٹ جو ہے وہ ترکی کے ایسے سکولوں سے کی جائے جو ہے وزارت تعلیم کے تحت چل رہے ہیں یا پھر پرائیویٹ سطح پر چل رہے ہیں جس کا اسلامی نظریاتی طور پر کوئی فرق کوئی وہ نہ ہو. اس لیے سوچا یہی جا رہا ہے, اس لیے اقدامات یہی اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہاں سے جلد از جلد جو ہے ترکی کے ایسے اساتذہ جو انگلش میں ماہر ہوں, جن کی انگلش اچھی ہو, جو ہے وہ آج جن کو بیرون ملک کام کرنے کا پہلے بھی موقع ملا ہو, تجربہ ہو, ان کو بھی وہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ جلد از جلد بھیجا جائے گا تاکہ وہ وہاں پر جا کے ان کی جو بھی واپس آ رہے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ بن سکیں اور وہاں پہ جو ہے ایز اے ترکی کے طور پہ وہاں جو اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں, کیونکہ پاکستان ترکی کے تعلقات ایسے تعلقات ہیں جن کو کسی صورت بھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. اس چیز کو سوچتے ہوئے جو ہے صدر و وزیر اعظم نے اقدامات اٹھائے اور پاکستان کے صدر و وزیر اعظم سے بھی ان سے منظوری لے لی گئی ہے, پاکستان کے جو سفیر ہیں انہوں نے بھی اس سے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے, دونوں مل جل کر جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ اقدامات کے تحت ہی جو ہے جلد از جلد ہے ٹرکش ٹیچر جو ہیں وہ ان فیت اللہ گلن کے اسکولوں کا جو ٹیچرز ہیں ان کی جگہ ان کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ بن کر جائیں گے. آج ہاں تھوڑا سا ٹائم تو ضرور لگے گا, یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, اس پر تھوڑا سا سفر بھی کریں گے اسٹوڈنٹ جو ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک سال کے اندر اندر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اپنی اس پہ بیٹھ جائے گا اور سارا کچھ نظام جو ہے وہ ترکی کی وزارت تعلیم کے تحت جو وہ چلنا شروع ہو جائے گا یا پھر پرائیویٹ سطح پر ایک کمیشن بنایا جا رہا ہے, دیکھا یہ جا رہا ہے اس کو پرائیویٹ سطح پر ہی رن کیا جائے یا پھر ترکی کی وزارت تعلیم کے تحت رن کیا جائے. ابھی سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, لیکن یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہے کہ
یہاں سے ترکیش ٹیچر جو ہیں وہ لازمی طور پر پاکستان جائیں گے اور وہاں پہ جو پاک ترک سکول ہے وہاں پر فرائض سر انجام دیں گے.
جی ڈاکٹر فرقان اور مشتاق مہر صاحب آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیں چند منٹ اور, کیونکہ ہمیں کالز بھی آ رہی ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ترکی کے صدر طیب اردگان کی پاکستان آمد کے بارے میں. آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ طیب اردگان جو پارلیمان سے خطاب کریں گے وہ کیا ہوگا, اور پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ وہ اس کو بوائیکاٹ کریں گے. ہم کالز بھی لے رہے ہیں لیکن اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی, اور مشتاق صاحب آپ بتائیے کہ کل طیب اردگان پاکستان کی پارلیمان سے خطاب کریں گے, کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پہ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟
آپ اجازت دیں تو میں ایک منٹ میں جو یہ فارن سکول کا ڈپلومیٹک پروٹوکول ہے وہ میں عرض کر دوں آپ سے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے.
بالکل,
صرف انٹرنیشنل لا میں تین طریقے ہیں کہ کوئی فارن سکول پاکستان میں قائم ہو سکے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ امبیسی اپنا سکول بناتی ہے جس میں صرف امبیسی کے لوگ یا فارن ڈپلومیٹک سٹاف کے لوگ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی انٹرنیشنل سکول کا فرنچائز لے کر آتے ہیں, وہ لوکل لوگ ہوتے ہیں اور وہ پھر اس کو مینیج کرتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں بھی کنور سے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جہاں بہت زیادہ فارن کمیونٹی ہے, جیسے اگر یہاں پہ چائنیز آ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں یا ٹرکس آئیں گے یا ایرانین آئیں گے, تو پھر وہاں پہ ٹرکش اور ایرانین اور دوسرے اسکول بن سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے لوکل گورنمنٹ پرمیشن لیتی ہے ہوسٹ گورنمنٹ سے. یہ پروٹوکول ہے. تو یہ جو ٹرکش اسکول ہے یہ بالکل پرائیویٹ ہے اور انلیگل ہے قانون کے لحاظ سے. اب آپ نے پوچھا کہ وزٹ بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس قدر مشکلات کے باوجود, اس قدر ڈیفیکلٹ پولیٹیکل سچویشن کے باوجود ٹرکی کے پریزیڈنٹ اور ان کی بیگم صاحبہ تشریف لائی ہیں, اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ ایک میسج ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے ترکی کی ہر مشکل کے وقت ان کا ساتھ دیا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب سائپرس پہ ٹرکی نے حملہ کیا تھا اور ان کا ون تھرڈ ایریا کنکر کر دیا تھا, تو ہم سب سے پہلے وہاں پہ پہنچے تھے ان کو شاباش دینے کے لیے, ان کو سپورٹ دینے کے لیے. آج اسی طرح نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو مارل سپورٹ کے لیے ترکش پریزیڈنٹ آئے ہیں اور وہ ان کو اپنی پوری مدد اور پوری سمپتی اور سپورٹ کا اظہار کریں گے. جہاں تک ٹیکنیکل چیزوں کا تعلق ہے تو بہت واسٹ ایریاز ہیں, کیونکہ پاکستان اب ایک اکنامک ٹیک آف کی طرف جا رہا ہے, خاص طور سے یہ جو چائنیز سڑکیں بنا رہے ہیں یا بریجز بنا رہے ہیں یا انرجی کا کرائسس اگر اگلے سال ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہوگا. اور ترکی چونکہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ کنٹری ہے, ایکسپورٹ کے لیے ان کو بہت انٹرسٹ ہے. ایک تو پاکستان کی اپنی مارکیٹ ہے, ایک پاکستان کے ساتھ چین ہے, ہندوستان ہے, افغانستان ہے, تو وہ یہاں پہ اپنا فٹ ہولڈ بنانا چاہتے ہیں, اس لیے پریزیڈنٹ صاحب تیسری دفعہ تشریف لائے ہیں.
اچھا, ہمیں بہت سارے کالز آ رہے ہیں, آپ صاحبان چند منٹ اور رہے ہیں, ہم ان کو باری باری لیتے ہیں. محمد شریف نے کال کیا ہے بنو سے. محمد شریف بنو سے,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آواز آ رہی ہے؟
جی جی آ رہی ہے.
میں بانو سے بول رہا ہوں, محمد شریف.
جی جی.
ترک صدر کے آنے پر اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ جو ترک صدر ترکی کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں نا, انہوں نے ہر مشکل حالت میں ہماری مدد کی ہے. اس کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسکولوں کو جو ہے نا اس کو بند نہیں کرنا چاہیے, اس کے ٹیچروں کو تبدیل کر دیا جائے. تھینک یو ویری مچ.
اچھا, اور یہ بند نہیں کیے جا رہے ہیں, ان کی مینجمنٹ تبدیل کی جا رہی ہے, اساتذہ تبدیل کیے جا رہے ہیں. ہمیں کال کیا ہے اٹک سے گلاب خان نے.
جی میڈم, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ایسے ہونا تھا تو جولائی میں ہوا ہے کوپ وہاں ترکی میں, تو اس وقت سکول پاکستان میں تو بند تھے, دو تین مہینے کے لیے چھٹیاں تھیں. اس دوران یہ ساری سیٹ اپ جو ہے نا وہ ہو جاتی تو اچھی تھی, کیونکہ میں خود میں اس ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں. تو ابھی اس وقت جو چینج اوور ہوگا یہ یوں سمجھے کہ بچوں کا ایک سال ضائع ہو گیا ہے. یہ میری ریکویسٹ ہے.
بہت شکریہ. اور سندھ سے ہمیں کال کیا ہے علی نواز نے.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ کہوں گا یہ اچانک فیصلہ کیوں آیا؟
ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ کیوں کر فیصلہ آیا ہے. اور ہمیں کال کیا ہے رحمت سلیم نے کال کیا ہے میاں والی سے.
میڈم, گزارش یہ ہے کہ اگر ایک ملک کے اندر کوئی آدمی بغاوت میں ملوث ہو جاتا ہے تو دوسرے ملک میں اس کی سربراہی میں کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہے وہ پاکستان کے لیے موافق ثابت نہیں ہو سکتا, میرا اپنا خیال ہے.
اچھا, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اختر حسین نے کال کیا ہے خوشاب سے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سب سے پہلے تو میں ترک صدر کو پوری قوم کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں. جی
جی جی.
دوسرا یہ ہے کہ مشکل کی ہر گھڑی میں ترک بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. 2008 کا زلزلہ ہو, مشکلات ہو, تو ہر گھڑی میں وہ ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی عوام کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ اچھے رابطے رکھیں. جہاں تک سکولوں کا مسئلہ ہے, بہتر تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ان سکولوں کو نیشنلائز کر کے ترک حکومت کو اعتماد میں لے کر ان کو نیشنلائز کر لینا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کا تعلیمی نقصان نہ ہو. شکریہ.
اور ہمیں کال کیا ہے فیصل آباد سے یوسف علی بلوچ نے.
السلام علیکم بھائی. میں بہت مدت سے وائس آف امریکہ کو سنتا ہوں اور میرا یہ بہت پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرا صرف آپ سے, آپ کی وساطت سے یہ عرض ہے کہ عمران خان کو اس مسجد مہمان کی ویلکم کرنے کے لیے آنا چاہیے تھا.
جی شکریہ.
اس نے ایسا کیا, سیاستدان تو ایسے نہیں, وہ تو منجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں.
اصل میں ہم نے دعوت دی ہے,
پاکستان کے اخلاق کے خلاف ہے.
جی جی, ہم نے پی ٹی آئی کے ایک رہنما حلیم عادل شیخ سے رابطہ کیا ہے. وہ جو ہی آتے ہیں تو ان سے بھی ہم
باجی تاریخ کے اوراق کبھی معاف نہیں کرتے. عمران خان, یہ تمہاری بات قوم کو بہت ناگوار گزری ہے.
شکریہ. ہمیں کال کیا ہے طارق, طارق نے. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ چونیا سے.
السلام علیکم بہن.
وعلیکم السلام.
جی محمد طارق طوفائی چونیا سے بول رہا ہوں. جی
جی جی.
میں اکثر تو یہ ترک صدر کو پاکستان تہ دل سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسرے نمبر پہ یہ جو ترکی ہے وہ ہماری پاکستان میں جو بھی مسئلہ بنا, جو بھی تکلیف ہوئی, تو ان کی لسٹ بہت طویل ہے کہ ترکی ہمارے ساتھ ہر مرتبہ مشکل وقت میں شانہ بشانہ کھڑا رہا. ہاں وہ زلزلہ تھا. رہی بات اس سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی پالیسی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ جب جوائنٹ سیشن میں ترک وزیر اعظم نے اختتام کرنا ہے تو ان کا یہ فرمان ہے کہ وہ نہیں جائیں گے, تو اب تو وہ نہیں جائیں گے جب بھی وزیر اعظم ہوگا اس وقت, اس لیے وہ اسمبلی میں نہیں جائیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ترک وزیر اعظم چلے جائیں گے واپس تو اس وقت تو اسمبلی وہی ہوگی, وہی وزیر اعظم ہوگا.
جی جی.
حالانکہ میں خود میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے یا ان کو کوئی سمجھوتا مل جائے,
جی آپ کی بات ہم نے کافی تفصیل میں سن لی, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. ہمیں سکردو سے کال کیا ہے ابراہیم نے, اور اس کے بعد ہم مہمانوں کو موقع دینا چاہتے ہیں.
سکردو,
وعلیکم السلام, کہیے.
بہت ماشاء اللہ, میں اسکردو سے بول رہا ہوں باجی.
جی 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 کہیے جی.
تو عمران خان صاحب کا تو پتہ نہیں دماغ کام نہیں کرتے, ایسے کاموں میں سب سے پہلے ان کو آگے آنا چاہیے, کیونکہ ہم بھی تو پیٹائی کے ہم ووٹر ہیں, اور ہم اپنے راجہ جلال حسین محفوظ کو ووٹ دیا تھا پیٹائی کے, دے کے ہمارا دماغ خراب ہو کے اس کو دے دیا تھا جی. ابھی ہر پاکستان کی ہر کوئی کام کو یہی بندہ خراب کرتے, کام ہی کرنا ہی نہیں دیتے, تو وزیر اعظم کیا کرے گا, تو صدر کیا کرے گا.
بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ہم جی جی شکریہ,
بولا آپ کو, بہت شکریہ.
مہر صاحب ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں, آپ نے کہا تھا کہ ان کا جو خطاب ہوگا طیب اردگان کا کل پارلیمان کے آگے, یہ بہت ہی اہم ہوگا. اس کے باوجود اپوزیشن کی چند پارٹیاں پی ٹی آئی سر فہرست اس کو بوائیکاٹ کر رہی ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مخالفت کس بنیاد پہ کی جا رہی ہے؟
جی بنیادی طور پہ یہ جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے پاکستان کی, وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو خطاب کا پروگرام رکھا گیا ہے یہ پیڈنگ کی گئی ہے, اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ کوئی اوکیزن ایسا نہیں تھا کہ جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا کیا جائے, کوئی ایشو پاکستان اور ترکی کے درمیان ایسا نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم نے یہ ورکنگ وزٹ ہے, بنیادی طور پہ ورکنگ وزٹ میں اس قسم کے پروگرام نہیں رکھے جاتے, کیونکہ پروگرام کے پارلیمنٹ کے اڈریس کے فوراً بعد وہ لارڈ سائٹ سین کے چلے جائیں گے. لیکن چونکہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ایک آنر دیں گے, ان کو ایک عزت دیں گے, کیونکہ وہ بہت ڈیفیکلٹ پیریڈ میں سے گزر کے آئے ہیں, اور انہوں نے بہت مشکل وقت میں پاکستان آ کے اپنی سالیڈیریٹی کا اظہار کیا ہے, تو ایک پروگرام ایز اے نوولٹی رکھا گیا ہے. تو اب یہ پولیٹیکل فورسز کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے جو پارٹیزن انٹرسٹ ہوتے ان سے تھوڑا سا بڑھ کے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرتے, اور پوری فورس کے ساتھ وہاں جاتے, ہر شخص کو جانا چاہیے تھا, سننا چاہیے تھا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ترکی کے پریزیڈنٹ کوشش کریں گے کہ جو اس وقت مڈل ایسٹ میں سچویشن پیدا ہو رہی ہے, سیریا کا پرابلم ہے, عراق کا پرابلم ہے, داعش کا پرابلم ہے, اور کردستان کا پرابلم ہے, ان کے اپنے ملک کے اندر جو ریلیجیس سپلٹ آ رہا ہے, یا جو ملٹری اور سول کانفلکٹ آ رہا ہے, یا جو یہ جو ابربٹ قسم کا ایک سیمی کو دیتا ہوا ہے, تو یہ تمام چیزیں وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور میری اسیسمنٹ کے مطابق, میری ایسٹیمیشن کے مطابق, میری فور کاسٹ کے مطابق,
جی جی,
وہ اسلام آباد کو ایک فورم بنائیں گے ٹو پروجیکٹ دی فیوچر آف ترکی, کہ وہ آئندہ ترکش پولیٹیکل فیوچر کو کیسے شیپ کریں گے, اور وہ کس قسم کی پالیسی ویسٹ کے ساتھ رکھیں گے, وہ کس قسم کی پالیسی مڈل ایسٹ میں رکھیں گے, اور وہ ترکی ایز اے لیڈنگ اسلامک کنٹری کیا کرنا چاہتے ہیں.
ڈاکٹر فرقان, ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں اس سیگمنٹ کو, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں, کوئی معاہدہ ہوگا ترکی اور اسلام آباد کے درمیان جب اردگان کل خطاب کریں گے, اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں, کوئی پیش رفت ہوگی اس سلسلے میں؟
ہاں جی ہاں, ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان ترک پاکستان گئے اس مقصد کے تحت تقریباً پانچ ایک جو ہے سمجھوتوں پر ایگریمنٹ ہونے کی توقع کی جا رہی, خاص طور پر تعلیم کے شعبے میں مزید جو ہے پاکستان طلبہ جو ہے ترکی آ رہے ہیں, اور اب مزید جو ہے پچھلے دو سالوں میں تعداد میں اضافہ بھی ہوا ہے, اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے پاکستان کی یونیورسٹیوں ترکی کی یونیورسٹیوں کے ساتھ جو ہے پیچ اپ کیا جائے, ان کے ساتھ ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن کیا جائے, اور ترکی کی یونیورسٹیوں کو وہاں پہ مفتی جو ہے وہ اپنے کیمپس وغیرہ کھولنے کی اجازت دی جائے. اس سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوئی بھی ہے اور مزید ہونے کی توقع بھی کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ٹیلی ویژن اور ریڈیو ہے یہ پروگراموں کے بھی سلسلے میں مزید جو ہے پیش رفت ہونے کی توقع کی جا رہی ہے. مفتی پانچ ایک سمجھوتوں کے میرے خیال میں جو ہے وہ مکالے کیے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سمجھوتے جو ہے کاغذی کاروائی کے طور پر چلتے ہیں, یہ آگے جو ہے جیسے شہباز شریف جو ہے عملی طور پر اقدامات اٹھا رہے ہیں, وفاقی حکومت بھی جو عملی طور پر ترکی کے ساتھ اقدامات اٹھاتی ہے یا نہیں. جی
اچھا, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر فرقان حمید جو انقرہ میں ہوتے ہیں, پڑھاتے ہیں اور ٹی آر ٹی کے نمائندہ بھی ہیں, اور ان کے ساتھ تھے پاکستان کے ترکی میں سابق سفیر مشتاق مہر. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان نے فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں بہاولپور کے قریب. آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ 7 فوجی جوان بھمبر میں ہلاک ہوئے تھے پچھلے دنوں, اور اس سلسلے میں ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے آئی ایس پی آر کے سابق ڈائریکٹر کرنل ریٹائرڈ فاروق احمد نے. فاروق صاحب آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو ویری مچ.
تو یہ بتائیں, اس وقت ہمیں کچھ زیادہ ہی جارحیت نظر آ رہی ہے دوسری طرف سے, بھارت سے بھی ہم اکثر لوگوں کو لیتے رہتے ہیں. یہ جو 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں, فوجی ہلاک ہوئے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں اس کی پس پشت کیا ہے؟ بھارت کی طرف سے کیا, کیوں یہ رد عمل آیا؟
اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. دیکھیں, اس پورے سال میں ابھی تک بھارت نے 180 کے قریب وائلیشن کی ہیں جو کہ ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پہ کی ہیں, جس میں ہمارے کوئی 20 کے قریب سویلین شہید ہوئے ہیں اور 80 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. آج یہ جو چند دن پہلے ہمارے 7 لوگ شہید ہوئے ہیں, اس میں آج ہی چیف آف آرمی اسٹاف نے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا ہے کہ اسی دن پاکستان کی جو کاری گرب لگی تھی تو اس میں انڈیا کے 11 فوجی مارے گئے تھے. اس کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بھارت اس کو گریجولی ایسکلیٹ کر رہا ہے, اور اس کی ایک بڑی واضح شواہد ہیں کہ وہ پوری دنیا کی اور پاکستان اور بھارت کے لوگوں کے بھی جو کشمیر میں انڈین آرمی کے جو مظالم ہیں, جو وہاں کی موومنٹ انڈیجنس موومنٹ چل رہی ہے, اس سے ان کی وہ توجہ ہٹانا چاہتا ہے.
اچھا, یہ بتائیے کہ ہمیں بھی علم ہے کہ سی پیک کی وجہ سے بھی اور بھارت نے اس کی مخالفت کی ہے, سی پیک جتنا آگے بڑھے گا آپ توقع کر رہے ہیں کہ اس طرف سے زیادہ ایکشنز ہوں گے؟
دیکھیں, ہاں بالکل یہ بات ہے, سیز فائر وائلیشن انڈیا نے اسٹارٹ کی ہے, اور یہ آپ کی بات سے بالکل واضح ہے کہ وہ سی پیک اور کشمیر ان تمام چیزوں سے پاکستان باقی دنیا اور بھارت کے اندر جو لوگ ہیں ان کی توجہ اٹھانا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سی پیک جو ہے اس کی ذمہ داری اس کی حفاظت کی اور اس کی ڈیولپمنٹ کی وہ آرمی کی زیر نگرانی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اپنے نظام میں بہت زیادہ کامیاب ہو سکے گا. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جو ٹارگیٹ سافٹ ٹارگیٹ سمجھے گا وہاں پہ وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ جو بھی کاروائی کر سکتا ہے وہ کرے گا. لیکن میں یہ بھی یقین دلاتا چلوں کہ جیسے اسی دن ہماری افواج نے 7 کی بجائے ان کے 11 لوگ شہید کیے ہیں, جو کہ انڈین آرمی نے اس کو ڈسکلوز بھی نہیں کیا ہے, جو کہ آج چیف آف آرمی اسٹاف نے میڈیا کو غیر رسمی بات چیت میں بتایا. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا یا ہمارے سی پیک یا باقی جو کشمیر ایشو ہے, ایسی تمام چیزوں سے وہ کسی طور سے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جی
کرنل فاروق, آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر اس طرح کا رہا تو جنگ ہو سکتی ہے اور بہت ہی خوفناک قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا پس پشت کوئی سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ جنگ کی طرف ہم نہ دھکیلے گئے جائیں؟
دیکھیں, بینگ سیکیورٹی اور یا اس بیک گراؤنڈ کے ہونے کی وجہ سے میں فورن افیئر میٹرز پہ نہیں بات کر سکتا, بٹ یقیناً
उस लेवल पे उस स्टेज में बहुत ही चीजें चल रही होंगी। मैं खुद जाती तौर पे समझता हूँ कि जो दुनिया की बाकी बड़ी पावर्स हैं जैसे यूएसए है, रशिया है, चाइना है और ईरान है, ऐसे मुल्क जिनका भारत के ऊपर इन्फ्लुएंस है, वो यकीनन इस मामले में पूरी सूरत हाल पे काफी परेशान दिखाई देते हैं और ये भी मुझे यकीन है कि वो इसमें कुछ ना कुछ पेशरफ्त जरूर कर रहे होंगे। लेकिन जमीनी हकायक अभी तक ऐसी किसी चीज का इशारा मौजूद नहीं है, बट मैं ये समझता हूँ कि ये वाकई बहुत एक खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। तो सिर्फ मेरा इसमें सिर्फ एक ख्वाहिश होगी कि जो भी बैकडोर अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई कोशिशें होनी है तो उनको बर वक्त करना चाहिए, अदरवाइज इंडिया के जो मुझे अजाइम लग रहे हैं वो इसको ग्रेजुअली देखें एस्केलेट कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने नॉर्मल फायरिंग की, फिर उक्का दुक्का फायर किया, फिर उसको बढ़ाते गए, फिर उन्होंने आर्टिलरी शेलिंग में की, फिर ये जो उन्होंने हमारे साथ जवान शहीद हुए हैं दिन भर में, ये मिलान एक कोई खास बॉम्ब होता है जिससे जो कि नॉर्मली इससे पहले बहुत कम यूज हुआ है, तो उससे उन्होंने ये मतलब वो इस जंग को उस लेवल पर ले गए हैं।
अच्छा।
तो मैं जाहिर तौर पे समझता हूँ कि उन तमाम ममालिक को जो भारत के ऊपर जिनका इन्फ्लुएंस है उनको ऐसी तमाम कोशिशों में बहुत तेजी दिखानी चाहिए।
अच्छा।
ताकि ये मामले को इजी कंट्रोल किया जा सके।
कर्नल फारूक अहमद, आप चंद मिनट और रहें हमारे साथ क्योंकि हम एक और मौजू की तरफ जाते हैं और यकीनन आप इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। आज की जो इतलात हैं वो ये कि यूएस एड के तावुन से बन्नू मीरन शाह और ग़ुलाम ख़ान रोड जो है उसका इफ्तिताह किया पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ ने, और आपके भी इल्म में है कि इसकी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारत जो है उसमें बढ़ावा आएगा। इस सिलसिले में हमें इस वक्त ट्राइबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक अहदेदार अनवारुल्लाह ख़ान ने भी ज्वाइन किया है, वो बाजौर में होते हैं, लेकिन हम आपको पहले इसके हवाले से एक रिपोर्ट सुनाना चाहते हैं और ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं मोहम्मद इश्तियाक।
शुमाली वजीरिस्तान में बन्नू मीरान शाह ग़ुलाम ख़ान शाहराह की तकमील पर कबायली इलाकों से ताल्लुक रखने वालों का कहना है कि इस अहम शाहराह से विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम कबायली इलाकों में न सिर्फ सफरी सहूलतों में बेहतरी आएगी बल्कि तजारती सरगर्मियों को भी वसअत मिलेगी। उधर अमरीकी सफारतखाने से जारी एक बयान में इस शाहराह के इफ्तिताह पर पाकिस्तानी अवाम और मुतल्लिका इदारों को मुबारकबाद दी गई है। वाज़ेह है कि मंगल को पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने कबायली अमायदीन के हमरा इस मंसूबे का इफ्तिताह किया था। सफारतखाने के बयान के मुताबिक अमरीका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारती राहदारियों की बहाली में पाकिस्तानी हुकूमत के साथ इश्तराक पर फख्र महसूस करता है। इस अहम शाहराह की तकमील के लिए अमरीका ने 8 अरब 70 करोड़ रुपए अमरीकी अदारा ब्राय बैनुल अक्वामी तरक्की के जरिए फराहम किए थे। जनूबी वजीरिस्तान से रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद जमालुद्दीन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि इस शाहराह की तकमील से कबायली इलाकों में बसने वालों की महरूमियाँ दूर होंगी।
आप यकीन करें कि ये बहुत ही फवायद में मुश्तमिल है, तो इससे कबायल में बहुत कुछ फवायद हासिल करने की सलाहियत पैदा हो सकते है और फाटा में जो जखायर फाटा मलामाल है उसकी मंडी तक रसाई भी हो सकता है और अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो तरफा तलुकात इससे बढ़ जाते हैं, आमदरफत में भी आसानी पैदा हो जाते हैं। वैसे ही उस लोगों की जो मखरूमिया है इस रूट की वजह से वो मखरूमिया भी दूर हो सकते हैं और हर किसी का वहाँ रसाई भी मुमकिन हो सकता है।
ये शाहराह सूबह खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू से कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान और सरहदी इलाके ग़ुलाम ख़ान तक जाती है। ये सड़क पाक अफगान सरहद पर 4 बुनियादी राहदारियों में से एक है। अमरीका के सफीर डेविड हेल ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और अमरीका मिलकर दूर दराज इलाकों में बुनियादी ढांचे की बहाली के पाकिस्तानी अहदाफ को पूरा करने में किरदार अदा कर रहे हैं। सफारतखाने के बयान के मुताबिक अमरीका ने अब तक पाकिस्तान भर में 1100 किलोमीटर से ज़ायद तवील सड़कों की तामीर और बहाली के लिए माली इयानत फराहम की है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि इस शाहराह के खुलने के बाद बन्नू से ग़ुलाम ख़ान सरहद तक फासला अब 6 घंटों की बजाय 1.5 घंटे में तय हो सकेगा। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
جی, اور ہم قبائلی صحافی انوار اللہ خان جو ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے عہدیدار ہیں ان سے ابتدا کرتے ہیں. انوار اللہ خان, آپ بتائیے, یہ بتایا جاتا ہے کہ 82 کلومیٹرز کا روڈ ہے جو پاکستان کی فاٹا کے علاقے سے افغانستان جائے گا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مقامی سطح پر لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ جی انوار اللہ خان,
کیا گیا ہے یو ایس ایڈ کے تعاون سے, یہ میرے خیال میں قبائلی علاقوں میں پھر اس طرح کا ایک کراس بارڈر روٹس ہیں جو پاکستانی علاقے کو افغانستان سے ملاتے ہیں, اور میران شاہ کا جو تعلق ہے, غلام خان کا جو تعلق ہے, تو وہ بارڈر سے پاکستانی علاقے ہیں, اور وہاں پر پہلے بھی اس طرح افغانستان سے تجارت ہوتی تھی, کیونکہ قبائلی علاقوں کے زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کا دار و مدار افغانستان سے ٹریڈ سے ہے, اور اس شاعرہ سے تو افغانستان اور پاکستان, خاص کر قبائلی علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ پہلی بار یو ایس ایڈ کے تعاون سے قبائلی علاقوں میں جو افغانستان کی ملاتی ہے, یہ پہلا روٹ ہے ان چار روٹ میں جو یو ایس ایڈ کے تعاون سے بنے ہیں, تو بہت زیادہ مطلب فروغ ملے گا, تجارت کو ایک دوسرے کی جو تجارت چل رہی ہے اس کو بہت زیادہ فروغ ملے گا, نہ صرف تجارت کو فروغ ملے گا بلکہ روزگار میں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی, روزگار کی زیادہ مواقع ملیں گے, ٹرانسپورٹیشن کا جو کاروبار کر رہے ہیں پاکستانی قبائلی لوگ ان کو بھی تقویت ملے گی, اور اس میں جو متاثر علاقے ہیں عسکری پسندی سے ان کو بھی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں کافی اضافہ ہوگا, اور یہی وجہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ خوش ہے اس روڈ سے, اس اچھے اس اہم روڈ سے کہ جو یو ایس ایڈ نے تعمیر کیا ہے, اور یہ پہلا موقع ہے کہ یو ایس ایڈ نے اس طرح کے 8.7 بلین روپے کے لاگت سے 82 کلومیٹر لمبی, بہت لمبی سڑک ہے اس کو تعمیر کیا ہے. یقیناً یہ بہت اچھا قدم ہے اور لوگوں میں کافی خوشی پائی جاتی ہے, کیونکہ افغانستان اور قبائلی علاقوں کے درمیان جو سڑکیں تھے پہلے وہ کافی مطلب انتہائی مخدوش کنڈیشن میں تھی, اور اس کی وجہ سے دونوں علاقوں میں جو تجارت ہے اس کا بھی بہت اچھا فائدہ ملے گا.
اچھا, بہت شکریہ. کیونکہ ہمارے ساتھ کرنل فاروق احمد ہیں, وہ ابھی ریٹائرڈ کرنل ہیں لیکن آئی ایس پی آر میں تھے, ان سے یہ سوال. کرنل فاروق, آپ بتائیں کہ شمالی وزیرستان تو ایک زمانے میں ٹی ٹی پی کا, تحریک طالبان پاکستان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, تو کیا یہ جب سڑک کی تعمیر ہوئی وہاں تو کیا محفوظ حالات میں تعمیر ہوئی ہے یا لوگوں پہ حملے ہوتے رہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ یہ یو ایس ایڈ اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور پاکستان آرمی اور اس کے علاوہ جو لوکل ہماری وہاں کی سیکورٹی فورسز ہیں, ان تمام کا اور یقیناً مقامی لوگوں کا ایک مشترکہ منصوبہ تھا جس کو مقامی لوگوں کی خواہش کے مطابق اور ان سے ان پٹ لے کے یا ان کی پرائرٹیز کے مطابق اس کو پلان کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع میں اس میں بہت مشکلات تھیں کیونکہ بہت زیادہ حملے ہوتے تھے, اس میں ہمارے سیکورٹی فورسز کے بہت سے لوگ اس میں شہید بھی ہوئے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد طریقہ ہے جس سے اس پورے علاقے کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, جس سے اس علاقے میں ایکسیسیبلٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے, اور دوسرا دیکھیں وہاں کے وزیرستان کو بیکورڈ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ وہاں ایجوکیشن نہیں ہے, وہاں روزگار کے مواقع نہیں ہیں, وہ لوگ اپنے لائک ان کی جو میڈیکل سہولیات ہیں ان تک ان کی ایکسس نہیں ہے, تو یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو کہ لانگ لاسٹنگ ہے ان کے لیے, مستقبل میں اس کے بہت فائد ہوں گے, اور الٹیمیٹلی جس مقصد کو یہ سامنے رکھے بنایا گیا کہ اس سے اس خطے میں ٹیررزم میں کمی واقع ہوگی.
بالکل صحیح جی. ہمیں کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہے, بہت مختصر ان کو سنتے ہیں باری باری. سمندر خان نے کال کیا ہے مالاکنڈ سے. سمندر خان کہیے. جی جی, وعلیکم السلام, کہیے.
میرا عرض یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا 70 سال کا بوڑھا ہو گیا, اور
جس دن سے جس دن یہ ملک بنا ہے آج تک جو ہے نا اس کے اوپر کون حکومت کر رہے ہیں, داخلہ پالیسی خارجہ پالیسی کون چلاتا ہے؟ ہمیں صاف ستھرا جمہوریت چاہیے. اگر صاف ستھرا جمہوریت اس میں ملک میں نہیں آئے گا, جرنیل اس ملک کو چلائے گا تو یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا.
اچھا مہربانی, شکریہ شکریہ. اور لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ, میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے اور ہم ان تمام اداروں کے اور ممالک کے شکر گزار ہیں. خواہ یو ایس ایڈ کی مدد سے یہاں مختلف فیلڈ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, انفراسٹرکچر میں, ہیلتھ میں اور دیگر منصوبوں میں, یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی یا آئی ایم ایف کی طرف سے یا یو کے کی طرف سے ایجوکیشن کی فیلڈ میں, ہم ان کے شکر گزار ہیں. لیکن ہم یہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھیں ہماری جتنی بھی یہاں فنڈ جتنی خرچ ہو رہے اس کے لیے نہ کوئی شیڈول ہے نہ کوئی طریقہ کار ہے, اور جو طریقہ کار ہے وہ زیادہ تر تنخواہوں میں خرچ ہو جاتی ہے. ہمارے 270 ارب ڈالر ہم مقروض بن چکے ہیں, $300 ہمارے باہر پڑے ہوئے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نا, اور چائنا کی طرح جس طرح کے سی پیک کا مسئلہ ہے یا کافی کا ہو رہا ہے یا چائنا ہو رہا ہے.
ویسے آپ ذرا سا موضوع سے ہٹ گئے ہیں, ہم اس وقت اس روڈ کی بات کر رہے ہیں, جو ہم اس رستے کی بات کر رہے ہیں جس کی تعمیر ابھی مکمل ہو گئی ہے, اور اس پر اگر آپ رہیں تو بہتر ہے. ہمیں ڈی آئی خان سے کال کیا ہے غلام مرتضیٰ نے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اے باجی, میں سوال پوچھ رہا تھا, وہ پچھلا جو موضوع تھا اس کا, وہ تو آپ جواب دے دیں.
نہیں نہیں, ہمارے مہمان جواب دیں گے لیکن
وہ میرا جواب دیں آپ.
کہیے کہیے سوال کیجیے.
وہ یہ جو طیب اردگان آ رہا ہے
وہ آ چکے ہیں.
ہاں آ چکے ہیں. وہ کیا کوئی عامر ہے, کوئی 20 سال بیٹھنے والا ہے اپنے ملک میں, جو ادھر اپنے وہ چینج کروا رہا ہے ٹیچر, یا یہ کوئی عامر ملک تو نہیں ہے؟ یہ تو چلا جائے گا, کوئی اور آ جائے گا, پھر وہ اپنا وہ دوسرا اپنا وہ کوئی استعمال کرے گا, یہ کیسے ہے؟
جی ہاں جی ہاں, آپ نے دلچسپ بات کی, لیکن ہم اس موضوع کی طرف لوٹتے ہیں.
یہ اگر سعودی عرب ہوتا یا کوئی اس طرح کا اور ہوتا جو جن کی اپنا.
جی جی, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اور دھانہ والا سے ہمیں کال کیا ہے شوکت علی انجم نے. جی جلدی سے بات کیجیے.
السلام علیکم. شوکت علی انجم دھانہ والا سے کر رہا ہوں. میڈم مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے دونوں ممالک کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ایٹم کی ہال لاکیاں کیا ہوتی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ بھارت کو چاہیے کہ مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے بلوچستان پر جو حملے کرتا ہے وہ نہ کرے, بلکہ اپنے مطلب باتوں کے ذریعے مسئلے کو حل کرے, مذاکرات کے ذریعے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا شوکت علی انجم.
میڈیا جو ہے وہ مطلب فینس کر رہا ہے, اور پاکستان کا کمال حوصلہ ہے وہ اپنا ڈیفینس کر رہا ہے. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ دونوں ممالک اپنے مسائل کو مذاکرات کے ذریعے سرو کریں, حل کریں. میڈم
تھینک یو. ہم اس موڑ پہ شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے مہمانوں کا, آئی ایس پی آر کے سابق ڈائریکٹر کرنل ریٹائرڈ فاروق احمد کا, اور ان کے ساتھ ہی انوار اللہ خان جو ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ سے تعلق رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹن کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع اہم ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہو گئے ہیں، امریکہ کے نئے صدر بن گئے ہیں، اور ہم بنیادی طور پہ پوچھیں گے کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ان کا کیا نقطۂ نظر ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر فیضان حق نے، جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ پروفیسر فیضان، آپ کو خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ دلچسپی ہے کہ ٹرمپ کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا۔ بعض باتیں ہم نے سنی ہیں حالیہ دنوں میں کہ ٹرمپ کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہوگا، اگر ایسا ہوا تو پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟
سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا، پیار اللہ تعالیٰ کو اپنی امان میں رکھے۔ اصل میں جھکاؤ کی جو بات ہے وہ اس طرح آتی ہے کہ جو بھارت ہے وہ اس کے پاس اس کے کچھ انٹرسٹ ہیں امریکہ میں، امریکہ کے کچھ انٹرسٹ ہیں اس ریجنز میں۔ سو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے ان کے لیے، ان کے پروڈکٹس کی، ان کے چیزوں کی، تو اس لیے وہ ایسے لگتا ہے کہ بھارت کی طرف ان کا جھکاؤ ہے۔ لیکن پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور یہ پاکستان کو یا ہمیں اس کو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر جو بھارت کے لیے کوئی چیز کے مفاد میں کوئی چیز ہے تو وہ آٹومیٹکلی پاکستان کے خلاف ہے، یا پاکستان کے مفاد میں جو چیز ہے وہ بھارت کے خلاف ہے۔ دونوں کا آپس میں کمپٹیشن ہے کیونکہ وہاں کے حالات ایسے ہیں، اور خاص کر کشمیر ایشو جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے لیے۔ تو اگر اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ پاکستان کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور پاکستان نے اپنے علاقائی اہمیت، اپنی حکمت عملی اور اپنی پوزیشن کی وجہ سے، اپنی معیشت کی طاقت کی بنا پر اپنی ایک اپنے آپ کو منوانا ہے اور اپنے آپ کو منواتا ہے، اس لحاظ سے پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی امریکہ نظر انداز کرے گا، کیونکہ امریکہ کی جو بھی انویسٹمنٹ بھارت یا انڈیا میں ہوتی ہے اس کے لیے ایک پرامن خطے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک انتہائی سٹیبل خطے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھارت کو بھی اچھی طرح معلوم ہے اور پاکستان کو بھی اچھی طرح معلوم ہے۔ اب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کچھ انویسٹمنٹس ہیں انڈیا میں، انہوں نے کچھ چیزیں وہ انڈیا میں ان کا رابطہ ہے۔ ظاہر ہے جہاں پر آپ کاروبار کرتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہے، تو ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ تعلقات اپنی جگہ ہیں۔ لیکن پاکستان بھی ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے، پاکستان کی معیشت نے پچھلے دنوں میں بہت ترقی کی ہے، اور یہ سب لوگ مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات اور وہ جو کرپشن چارجز وغیرہ وہ چل رہا سلسلہ چل رہا ہے، وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے، ایک علیحدہ جدوجہد ہے۔ لیکن یہاں پر جو پاکستان ہے وہ ابھرتی ہوئی معیشت ہے، اور پاکستان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو امریکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بیلنسنگ ایکٹ رکھتا ہے عام طور پہ، آفیشلی ان آفیشلی وہ ویسے ہی رہے گا۔ پاکستان جو ہے وہ کیونکہ اس کی ابھرتی ہوئی معیشت ہے، امریکی کمپنیاں اور امریکی انویسٹرز اس کو اگنور نہیں کریں گے، لیکن بہرحال پاکستان پہ جو دباؤ ہے وہ بڑھے گا کہ پاکستان کے جو اندرونی جو ان پہ الزامات لگتے ہیں پاکستان پر کہ وہ دہشت گردوں کی مدد کرتا ہے وغیرہ، اس قسم کی جو ریپیٹڈ چیزیں ہیں وہ دوبارہ آئیں گی۔ لیکن میرے خیال میں اس وقت پاکستان بہت بہتر سچویشن اور پوزیشن میں ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ضرب حضرت میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جیسے دہشت گردوں کا خاتمہ یا ان کے اوپر کنٹرول کیا گیا ہے پاکستان میں، وہ ایک انپریسیڈنٹڈ روایت ہے، ایک انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں پاکستان کو بہت زیادہ اس سلسلے میں شاباش بھی مل چکی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ابھی بہت سا کام باقی ہے، اور وہ اس کا پریشر پاکستان پر آئے گا۔
یہ بتائیں کہ ٹرمپ نے اپنے کیمپین کے دوران ایران کے جوہری معاہدے کی بھی نکتہ چینی کی، اور بلکہ آپ جانتے ہیں کہ جو پیسہ امریکہ نے ان کا ایران کا فریز کیا ہوا تھا وہ صدر اوباما کے دور میں واپس کیا گیا، لیکن ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ امریکی یرغمالیوں کو آزاد کرنے کے لیے دیا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں آپ کہ کیا ٹرمپ واقعی ایران جوہری معاہدے کو ختم کر پائے گا؟
اصل میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ رشیا کے بہت قریب ہیں، اور رشیا نے بھی ان کا ویلکم کیا ہے پریزیڈنٹ الیکٹ ہونا۔ उसका ये है कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ईरान और अमेरिका की जो डील है उसको पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखते और वो चाहेंगे कि ईरान और रशिया के दरमियान फासला पैदा किया जाए और वो ये चाहेंगे कि जो ईरान का जो असर रसूख है उसको कम किया जाए मिडल ईस्ट में, क्योंकि हम देखते हैं प्रेसिडेंट ओबामा के जमाने में और ईरान का दखल अंदाजी या असर रसूख जो था वो मशरक वस्ता में बहुत बढ़ गया था और जो बैलेंस था सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान वो बैलेंस मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से वायलेंस में एस्केलेशन हुई है, उसमें इजाफा हुआ है, शिद्दत में जंग में और जंग के जो महाज हैं बहुत ज्यादा खुले हुए हैं। तो वो शायद ये पसंद करेंगे कि ईरान को रीनेम किया जाए, उसको वापस एक कंटेनमेंट के हिस्से में लाया जाए, रशिया और ईरान के दरमियान के जो रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस लाया जाए। ये उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो अपने लिए वजीर खारजा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो किसको चूज करते हैं, क्योंकि ये विजन जो है ये आमतौर पर वजारत खारजा से आता है और इसमें दो नाम जो है वो आजकल सर्कुलेट हो रहे हैं। एक जॉन बोल्टन है, जिनका नाम आपने सुना होगा, वो प्रेसिडेंट बुश के जमाने में मंदूब थे अमेरिका के यूनाइटेड नेशंस में, और उसके बाद हैं जुलियानी हैं और उसके बाद न्यूट गिंगरिच भी हैं, लेकिन न्यूट गिंगरिच का नाम अब नहीं है, लेकिन अब जुलियानी जो हैं जो मेयर रहे हैं न्यूयॉर्क के, तो इसमें ये दो हैं और मेरे ख्याल में जॉन बोल्टन जो है उनका पल्ला भारी है।
अच्छा।
लेकिन जॉन बोल्टन के बारे में ये कहा जाता है कि वो इंतहाई जारे बहुत अग्रेसिव डिप्लोमैट हैं और बहुत वो अमेरिका का एजेंडा जो है वो रिलेंटलेसली फॉलो करते हैं और कंप्रोमाइज़ का वो के इतने आदी नहीं है। तो ये उनकी अब ये वो वजारत खारजा पर पहुंचकर वो क्या करते हैं, खैर ये उनकी रेपुटेशन है एक तरह की, अब हम देखेंगे वो क्या करते हैं। और आमतौर पे जो ये टॉप डिप्लोमेट की यानी कि वजारत खारजा की जो सीट होती है इस पर इंतहाई सीजन लोगों को लाया जाता है और इसमें और वो जब उस कुर्सी पर बैठते हैं तो फिर बहुत सी चीजें और हकीकतें उनको अपने आप को चेंज करने पे मजबूर करते हैं।
बिल्कुल सही है। ये बताइए कि आप भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई रिवायती रिपब्लिकन नहीं है, बल्कि वो बुनियादी तौर पे बिजनेसमैन रहे हैं और डील्स बनाते रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का भी एक आर्टिकल था कि वो खारजा पॉलिसी को भी इस अंदाज में देखेंगे। आप क्या देखते हैं इसकी वजह से खारजा पॉलिसी में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं?
असल में प्रेसिडेंट ओबामा जो हैं वो थोड़े से टेक्नोक्रेट थे और जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जैसे आपने कहा वो बिजनेस स्टाइल से काम करेंगे। तो बिजनेसमैन जो होता है वो देखता है बॉटम लाइन देखने की उसको आदत होती है कि कोई भी जो चीज है उसकी बॉटम लाइन क्या है, क्या इसमें फायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है, ओवरऑल फायदा है कि ओवरऑल नुकसान है। तो उसमें होता है कि जो इरादा या फैसला करने का जो अमल होता है वो बदल जाता है। तो उसमें जब वो आप एक क्योंकि वो आप सादगी की तरफ आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी पेचीदगी की बजाय, लेकिन जो डिप्लोमेटिक कोर है या डिप्लोमेटिक जो फील्ड है वो पेचीदगी का मैदान है। उसमें बहुत सी घाटियां, बहुत से घाव, बहुत से रास्ते आपको तलाश करने पड़ते हैं। बॉटम लाइन जो है वो बाज़ औक़ात क्लियर नहीं होती। तो इसमें लोगों को डर है, खासकर स्टेट डिपार्टमेंट में, और आप जो वॉइस ऑफ अमेरिका है वो भी स्टेट डिपार्टमेंट का ही एक एक्सटेंडेड है का हिस्सा है। तो एक वो जो डर है वो ये है कि जब ये पेचीदगियां आएंगी तो उन पेचीदगियों को कैसे समझा जाएगा और कैसे हल किया जाएगा, क्योंकि हर जगह बॉटम लाइन देखनी बहुत मुश्किल होती है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर ये अप्रोच करेंगे तो मेरा ख्याल है कि मैं इस बात से पूरी उम्मीद हूं कि वो जब बॉटम लाइन देखेंगे तो बहुत सी बॉटम लाइन बहुत क्लियर हैं अमेरिका के लिए, जैसे मिडिल ईस्ट में कि कितना नुकसान हो रहा है, कितनी
हाँ, और जैसा कि उन्होंने कहा कि इराक में जाना गलती थी क्योंकि मुआशी तौर पर अमरीका को नुकसान हुआ।
جی جی اور مگر اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے اب یہ نیوکلیئر ایشو ہے, اس کو کیسے حل کرنا ہے, نیٹو کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے, اور یہ یورپین یونین جو ہے اس کا جو بکھیرا ہے اس کو کیسے نبٹنا ہے, یا یہ جو یہ نیو سلک روڈ بن رہی ہے جس میں چائنا کا بہت بڑا حصہ ہے, جس میں ان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, کرنی ہے تو کن شرائط پر کرنی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, یہ چیزیں جو ہیں وہ اگر چائنا کے ارد گرد گھراؤ کرنا ہے یا نہیں کرنا, اگر کرنا ہے تو کن شرائط پر کرنا ہے, کن ملکوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, کن ملکوں کو نہیں ساتھ لے کر چلنا, کہاں پر ہمارا انٹرسٹ ہے, کیونکہ چائنا کی جو ترقی ہے اس میں امریکہ کا اپنا ایک بہت بڑا انٹرسٹ تھا اور ہے.
بالکل بالکل.
اور بعض لوگ خاص کر پاکستان کی سوچ میں یہ مجھے لگتا ہے جب میں سنتا ہوں نیوز کو, ایک وہ سمجھتے ہیں شاید امریکہ ورسز چائنا کوئی سلسلہ چل رہا ہے دنیا کا, وہ ایسے نہیں ہے بلکہ ایسے ہی ہے کہ امریکہ ورسز انڈیا بھی چل رہا ہے, انڈیا ورسز چائنا بھی ہے, چائنا ورسز رشیا بھی ہے, رشیا ورسز, تو ایک کمپلیکسٹی ہے, ایک پیچیدگی ہے, اور اسی لیے لوگ جو ہیں ڈپلومیٹس رکھتے ہیں اور ان کو ان کے انالیسز ہوتے ہیں, اور اسی لیے وزارت خارجہ جو ہے بہت اہم وزارت ہے جس کے لیے لیڈر کا ہونا ضروری ہے.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان حق جو بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی نیو یارک میں.
بہت شکریہ.
اس پروگرام کے انجینئر تھے راب میکلین, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.